رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك وانت كما اثنيت على نفسك. میرے بھائی دوستو عزیزوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب میں اب آواز آ رہی ہوں اب ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارکباد اس بات کی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اس وقت مسجد میں اللہ کے لیے جمع ہیں. ہم اللہ کے لیے جمع ہیں. کس کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں. یہ بات ایسے ہی نہیں جائے گی, یہ اللہ کے یہاں اللہ کی قسم لکھی جائے گی. ہم یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمع ہیں. اور اللہ کی ذات اتنی غیور ہے, اتنی قدردان ہے, اتنی قدردان ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا, حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا ہے جی. تو ایسے آئے درباری آئے کہ جی ایک لڑکا ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے اناج لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اب بیٹا بات نہیں کرنا اوپر ہے, تھوڑی سی کم ہوگی بچوں بات نہیں کرنا. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتا ہے اناج لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا اس کو, بھائی تو کون ہے بھائی, تو ہر دفعہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو کہنے لگا اے بادشاہ اگر تجھے پتا چل جائے نا میں کون ہوں تو یہ تیرا جتنا مال ہے تو سارا کا سارا مجھے دے دے. اچھا تو کون ہے بھائی؟ کہ جس وقت آپ پر تہمت لگی تھی نا کہ زلیخا سچی ہے اور آپ جھوٹے ہیں, اس وقت میں ٹنگوڑے میں تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. تو اللہ جل شانہ نے میری زبان سے اس بات کو جاری کرایا کہ نہیں, زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سخت جہاں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے, وہاں پر نیچے آئے, آ کے اس لڑکے کو گلے سے لگایا اور لا کے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا. تو اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ہمارے یوسف سے کہو کہ اس بچے نے تیری تعریف بھی کوئی نہیں کی, صرف تائید کی, تو تم نے اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا. یہ سوچو جو میری تعریف کرے گا میں کائنات کا بادشاہ, میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ ہاں جی, تو ہم کس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ اس پر ضرور دیں گے, ضرور دیں گے. میرے عزیزو, میں تم میں سے ہوں, تم مجھ میں سے ہو. میں کوئی عالم فاضل نہیں, ایک عام آدمی ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ کی نیکیوں اور آپ کی دعاؤں کے سچے اللہ جل شانہ نے مجھے توفیق دی کہ اس پچھلی زندگی پر توبہ کی اور اب اللہ جل شانہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے دین کا کام لے رہے ہیں. میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتا کے جا رہا ہوں, خدا کی قسم وفا کرنے کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور کوئی نہیں, یہ یاد رکھنا. اور جمع ہونا, جب کبھی جمع ہونا تو ان دو ہستیوں کے لیے جمع ہونا, قربانی دینا تو ان کے لیے دینا کہ یہ تمہیں تمہاری اس قربانی کا اتنی گناہ کر کے دیں گے, اس دنیا میں بھی مزے کرو گے اور آخرت میں بھی مزے کرو گے. اور کسی اور چیز کے لیے, کسی اور چیز کے لیے تم نے اور میں نے مجمع جمع کیا نا, تو اس دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی خوار ہوں گے. یہ میری بات یاد رکھنا, سمجھے ہو نا. دیکھو اللہ نے اپنا جو دین دیا ہے نا, یہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے دیا ہے, ساری کامیابیوں کو, کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی. اور دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیوں سے بچنے کے لیے دیا ہے. اللہ نے پتہ یہ دین کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی ذات سے براہ راست استفادہ کر سکیں. ہاں, یہ حکومت اور دولت اور مال کو سامنے رکھ کے نہیں دیا گیا, یہ اللہ کی پیاری ذات کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے, تاکہ کل کو کوئی غریب یہ نہ کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو کے کہنے لگے اے اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا میں اس لیے نہیں کر سکا, میرے پاس تو حکومت پاس تو طاقت نہیں تھی میں اس لیے نہیں کر سکا. نہیں, دین اللہ نے صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دیا. حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں تھا ان کے پاس. ایک مرتبہ ایک مہمان پاس آیا تو آپ نے اس کو روٹی پیش کی ہیں جی, بچوں اوپر بات نہیں کرنا, یہ ذرا تو جا کے بچوں کو سنبھالے, بات نہیں کرو, بچوں آپ بات کرتے ہو ہمیں بھول جاتے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو ان کے پاس ایک مہمان آیا, اس کے سامنے روٹی پیش کی, اس نے کہا جی تھوڑی سی چٹنی بھی ہو جاتی تو فائدہ ہو جاتا. آپ نے جس لوٹے کو استعمال کرتے تھے وہ لے جا کے بیچ دیا, اس سے چٹنی بھی لا کے اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے کھایا, اس نے کہا الحمدللہ اللہ نے جتنا کھلایا ہم نے بڑے مزے سے کھایا. تو کہنے لگے جتنا کھلایا اگر تو روٹی پہ اکتفا کر لیتا تو مجھ کو میرا لوٹا نہ بیچنا پڑتا, تیرے چکر میں مجھے اپنا لوٹا بیچنا پڑا. زندگی میں حالات یہ تھے, حالات یہ تھے. اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر ہیں. کہا جبرائیل آپ ابو ذر کو جانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابو ذر جتنے مقبول ہیں آسمان والوں پر میں اس سے کہیں ہی زیادہ مقبول ہیں. کہا اچھا ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں کہا یہ ایک دعا مانگتے ہیں, ان کو ذرا بلائیے اس دعا کے بارے میں پوچھئے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا, ابو ذر جبرائیل آئے ہیں فرما رہے ہیں آپ کوئی دعا پڑھتے ہیں جو کہ فرشتوں میں بڑی مقبول ہے. تو فرمانے لگے یا رسول اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, جی ہاں ایک دعا ہے میں پڑھتا ہوں. کہا جی وہ کیا دعا ہے؟ وہ آپ کو کسی نے سکھائی ہے؟ کہا نہیں, مجھے اللہ جل شانہ نے الہام کی ہیں 10 کلمات جو میں پڑھتا ہوں روزانہ 2 دفعہ دن میں. کہا جی وہ کیا دعا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اس کے بعد تیسرے کلمے کو پڑھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. کیا دعا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک ایمانا دائما, پھر کہتا ہوں واسألک قلبا خاشعا, پھر کہتا ہوں واسألک علما نافعا, پھر کہتا ہوں واسألک یقینا صادقا, پھر دعا کرتا ہوں واسألک دینا قیما, پھر دعا کرتا ہوں واسألک العافیۃ من کل بلیۃ. اوپر سے اے اللہ مجھے قائم و دائم رہنے والا ایمان عطا فرما, اے اللہ مجھے ڈرنے والا قلب عطا فرما, اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما, اے اللہ مجھے سچا اپنی ذات پر یقین نصیب فرما, اے اللہ مجھ کو دین قائم کرنے والوں میں سے یعنی اپنے راستوں میں نکلنے والا بنا. واسألک العافیۃ من کل بلیۃ, اے اللہ تو مجھے ہر قسم کی بلا سے عافیت دے. واسألک تمام العافیہ, اے اللہ تو مجھے مکمل عافیت عطا فرما. واسألک دوام العافیہ, اے اللہ تو مجھے ہمیشہ قائم رہنے والی عافیت عطا فرما. واسألک الشکر علی العافیہ, اور اے اللہ جتنی عافیت تو مجھے دے رہا ہے تو مجھے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آخری دعا کرتا ہوں واسألک الغنا عن الناس, اور اے اللہ تو مجھے میری اپنی ساری مخلوق سے مستغنی کر دے, ان کو تو میری ضرورت پڑے مجھے ان میں سے کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ میں 10 کلمات پڑھتا ہوں دن میں 2 دفعہ روزانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے, آپ کا جو امتی اس دعا کو دن میں 2 دفعہ پڑھ لے گا جنت اس کی مشتاق ہے, جنت اس کی مشتاق ہے. اور جس کے دل میں یہ دعا ہوگی, جس کے دل میں یہ دعا ہوگی اللہ جل شانہ اس کی ملاقات سے مشتاق ہیں. اور اللہ جل شانہ اپنے اس بندے کے لیے 2 فرشتے مقرر کریں گے جو قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کریں گے, دنیا میں اس کے سارے کام بنائیں گے. اور جب اللہ کا یہ بندہ اس دنیا سے جانے لگے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے, اور جنت کا جو فرشتہ ہے رضوان کہے گا اے اللہ کے دوست تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جائے. اب نہ ان کے پاس, نہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس مال ہے, نہ دولت ہے, نہ حکومت ہے, لیکن دنیا والوں سے کہیں زیادہ آسمان والے ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں. یہ کس چیز کی بدولت ہے؟ دین کی بدولت ہے میرے عزیزوں. دین اللہ کے غیر کو سامنے رکھ کے نہیں دیا گیا, براہ راست اللہ کی پیاری ذات کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے, تاکہ امیر بھی غریب بھی جو بھی چاہے
اس سے استفادہ اٹھانا چاہے اس سے استفادہ اٹھانا, سمجھے میری بات؟ ہاں تو لا الہ الا اللہ بس کیا مطلب ہے اس کا ہے؟ کہ عزت کے سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ہی ختم ہوتے ہیں, غیر کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, سمجھو, غیر کے اختیار ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, غیر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے مجھے تمہیں عزت دینے کی, یہ بات یاد رکھنا میری. اسی لیے اب جب ہم کاروبار کریں گے تو تب کاروبار اتنی دیر کاروبار کریں گے جتنی دیر کاروبار کرنے کا حکم ہے, اور جب اس کے چھوڑنے کا ٹائم آئے گا تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ عزت اس کے اندر نہیں, عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے بس. اب ہم جب ملازمت کریں گے تو ہم اپنی دکان کو اور اپنے دفتر کو دیکھ کر ملازمت نہیں کریں گے, ملازمت ضرور کریں گے, کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, لیکن جس وقت اس ملازمت کے چھوڑنے کا وقت آئے گا اس ملازمت کو چھوڑ دیں گے, سمجھے؟ بس یہ مجھ میں تم میں اور صحابہ میں بس یہی فرق تھا, اور کوئی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار دکان نہیں چھوڑ سکتا, بیوی نہیں چھوڑ سکتا, بچے نہیں چھوڑ سکتا, میں کیا کروں. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے, صحابہ بھی کاروبار کرنے جاتے تھے. اب جب اذان کی آواز آتی تھی حی علی الصلاہ حی علی الفلاح, جب بڑا حکم آتا تھا چھوٹے کام کو چھوڑ کے بڑے حکم کی طرف چلے جاتے تھے. اب جب وہ جا کے مسجد میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی مجھے فلاں جگہ کسی کو بھیجنا ہے, کون کون تیار ہے؟ سب کھڑے ہو جاتے تھے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں. اس سے جب بڑا حکم آتا تھا اس پر لبیک اللہم لبیک کہتے تھے. یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے, تجارت وہ بھی کرتے تھے. ایک ہمارے ساتھی نے پوچھا بھائی صحابہ بھی جو تجارت کرتے تھے, ارے اللہ کے ولی تجارت وہ کرتے تھے لیکن ان کی نظر اس تجارت پر نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا تجارت مجھے سبز شاداب نہیں کرے گا, میں اپنے اس تجارت کی وجہ سے نہیں بنوں گا, میں کس کی وجہ سے بنوں گا؟ اللہ کی وجہ سے بنوں گا. بس جب یہ بات اصل ہے اس پورے دعوت و تبلیغ کے کام کی کہ میرے تمہارے اندر یہ بات گھس جائے, تین دن اصل نہیں ہے, یہ یقین بدلنا اصل ہے. کسی کا یقین تین دن میں بدلتا ہے تو کسی کا 40 دن میں, اور میرے جیسے کورے کو ساری زندگی لگائے رکھو بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے؟ اس لیے پھر بھیجتے, ارے اللہ کے ولی تو پھر نکل, پھر 40 دن کے لیے نکل, یہ یقین تیرا اور پکا ہو جائے گا. اب جتنا یقین پکا ہوگا اتنا ہی اللہ کی ذات سے تعلق جڑتا رہے گا, اللہ سے محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی, اللہ سے پیار بڑھنا شروع ہو جائے گا, نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا, ہر وقت کی فکر رہے گی کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر آدمی حکم کو دیکھ کر نہیں چلے گا, اللہ کی منشا کو دیکھ کر چلے گا. ہاں, اور ہم نے یہاں پہنچنا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مدینہ میں, مسجد نبی آتے ہوئے ایک صحابی کا گھر دیکھا جس پر قبا بنی ہوئی تھی, ایک چھوٹا سا قبا بنا, ہم بھی بناتے ہوتے تھے. کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا جی فلاں بن فلاں کا ہے. جواب کوئی نہیں دیا, مسجد آ گئے. کسی نے جا کے ان صحابی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا یہ گھر کس کا ہے, اور آپ کے قبا کے بارے, یہ جو قبا آپ نے گھر کے اوپر بنایا اس کے بارے میں پوچھا. کہا تو ناراضگی ظاہر کی کہ خوشی؟ کہا جی اس طرح پوچھ کے آ گئے. اب یہ کون لوگ ہیں جو منشا دیکھ کر چلتے ہیں, حکم دیکھ کر نہیں, منشا دیکھ کر چلتے ہیں. تو فوراً اس کو توڑوا کر گروا دیا. اللہ کے رسول کی منشا کس کی منشا ہے؟ اللہ کی منشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی بات کرتے نہیں, آپ کی مرضی, آپ کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں تھی, آپ کی منشا کیا تھی, کس کی منشا تھی؟ اللہ کی منشا تھی. اب ان صحابی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبا میرے نبی کی ناراضگی کی وجہ ہو, اور میرے نبی کی ناراضگی کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ کی. اس گھر کو توڑوا کے مسمار کر دیا, پورا گھر ہی گرا دیا, اور واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا جی آپ نے پوچھا تھا, جی آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں نے توڑ دیا. جتایا نہیں, بیٹھ گئے وہیں پر, مسجد آ کر بیٹھ گئے. تو کیا ہوا, کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گزرے. جب آپ پھر گزرے تو کہا بھائی یہاں پہ ایک گھر تھا جس پر قبا بنی ہوئی تھی. کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے گزرے تھے نا, جب آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو یہ جن صحابی کا گھر تھا ہم نے ان کو یہ بات بتائی, ان کو کہیں خدشہ گزرا کہ کہیں یہ گھر آپ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے, انہوں نے پورے کے پورے گھر کو ہی گرا دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی, اور جن صحابی کا گھر تھا آپ نے ان کے لیے بھرپور دعائیں کی اور وہاں سے آ گئے. तो हमने तो अल्लाह की मंशा को देखकर चलना है। हाँ भाई, क्या अल्लाह की क्या अल्लाह की जात इससे भी भरकर नहीं है? अरे मेरे अजीजो, यकीन मानो, तुम अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन अल्लाह को देखोगे ना इंशाअल्लाह, जिस दिन हम अल्लाह का दीदार करेंगे, जो फरिश्ता करोड़ों साल अल्लाह की इबादत करता रहा है, करोड़ों साल अल्लाह की इबादत करता रहा है, वो भी उस दिन अल्लाह को देखकर कहेगा, ए अल्लाह, मैंने जो तेरी इबादत की, तेरी जात की कसम, जैसी इबादत करनी करना तुझ पर वाजिब था, वैसी इबादत मैं नहीं कर सका। हाँ, अल्लाह की जात ऐसी थोड़ी कि हम कि, अरे हम तो अल्लाह की वहदानियत की आखिरी निशानी है। मुसलमान तो अल्लाह की वहदहू ला शरीक होने की और वहदानियत की आखिरी निशानी है। हम तो अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। हम से अलग अलग जानो कितनी मोहब्बत करते हैं, हम से अलग अलग जानो कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वाक्य अक्सर बेशतर मैं कभी कभार बयान भी कर देता हूँ कि जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम और हजरत याकूब अलैहि सलाम को जुदा किया गया तो 32 साल इन दोनों बाप बेटों को जुदा किया गया। 11 या 12 साल की उम्र थी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की जब हजरत याकूब अलैहि सलाम से जुदा किए गए। तो हजरत जिब्राइल ने पूछा हजरत याकूब ने कि अल्लाह ने मुझे मेरे यूसुफ से क्यों जुदा किया? तो फरमाया, आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में यूसुफ रोए, आप नमाज छोड़कर यूसुफ को देखना शुरू कर दिए। आप नबी हो के आपने ऐसा किया, अल्लाह के यहाँ ये बात लिखी गई, यूसुफ से आपको जुदा कर दिया। आपके दिल में कैसे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत आ गई यूसुफ की? यूसुफ को आपको किसने दिया? यूसुफ को ये खूबसूरती किसने दी? उसको ये प्यारापन किसने दिया? कहा जी अल्लाह ने। तो फिर 32 साल दोनों, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शिकार पर ले जा रहे थे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक टीले पर खड़े होकर अपने बेटे को देखते रहे। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की आंखों से ओझल हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, आंखें चली गई उनको याद, उनकी याद में रो रो के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई। मतलब किस दर्जे की मोहब्बत होगी के पैदाइश के बाद से लेकर जब तक जुदा नहीं हुए, एक लम्हे के लिए दोनों बाप हजरत याकूब हजरत यूसुफ को अपनी आंखों से जुदा नहीं होने देते थे, अटल नहीं देते थे, ऐसी तो मोहब्बत करते थे। अब दोनों को जुदा किया गया, 32 साल के बाद मिलने की इजाजत मिली। जब दोनों बाप बेटे मिले तो एक दूसरे से जब मिले, एक लम्हे एक दूसरे को नहीं कह सके, एक दूसरे से मिलते ही रो रो के बेहोश हो गए। तो हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के निशानों से फरमाया, ए अल्लाह, ऐसी मोहब्बत ना कभी देखी ना सुनी। तो अल्लाह, ऐसी मोहब्बत तो कोई किसी से कभी नहीं कर सकता। तो अल्लाह जल्ला शानहु फरमाया, ए जिब्राइल, तू क्या कह रहा है? मैं उम्मते मोहम्मदिया के एक एक बंदे से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करूंगा। इतनी मोहब्बत तो अल्लाह हमसे करते हैं। हा? तो अब बताओ, अल्लाह की जात इस लायक नहीं है कि हम अल्लाह की मंशा को देख कर चले? हमारे अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं? लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह बड़े गयूर हैं, अपनी मंशा उस पर नहीं खोलते जो ये चाहता नहीं कि अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं। ये तबलीग में निकाला जाता है कि आदमी सर की आंख के बजाय दिल की आंख से देखना शुरू करे। हाँ, वो अल्लाह जो कायनात में कहीं नहीं समा सका, वो कहाँ समाता है? एक मोमिन के दिल में। कहाँ समाता है? एक मोमिन के दिल में। हाँ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? सारी सुरखुरुई अल्लाह के हाथ में है। हाँ, सारी सुरखुरुई अल्लाह के हाथ में है। मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को बीनाई दे देना, बीमार को कोड़ी को फिर से सेहतमंद दे देना, ये नबियों के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। नबियों को तो मौजदात की सूरत में दिया जाता है कि चलिए आप मौजदे की सूरत में कर दीजिए। और ये याद रखना कि नबी का मौजू जो है ना, नबी का मौजू हिदायत देना है, मौजदात दिखाना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तुम्हें मुझे मौजदात दिखाने नहीं आए, वो इसलिए आए थे कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि हिदायत अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने हाथ में रखी है। बस ये बड़ी जरूरी बात है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हाथ में भी हिदायत नहीं थी, हिदायत उनके हाथ में भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے کان میں ایک دفعہ تو کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تاکہ میں اس دن اللہ کے سامنے کہہ تو سکوں کہ اے اللہ میرے نبی نے کلمہ پڑھا تھا. تو حضرت ابو طالب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھیں, کبھی ابو جہل کو دیکھیں, پھر یہ کہتے ہوئے جان لی کہ اے میرے بھتیجے مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے, مجھے معلوم ہے تیرا دین سچا ہے, لیکن مجھے اس بات پر آر آتی ہے کہ قریش کی عورتیں کہیں گی بھتیجے کے روگ میں آپ کے دادا پردادے کا دین بدل دیا, میں عبد المطلب کے دین پر ہی جان دوں گا اور اسی طرح دنیا سے چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا افسوس ہوا ہوگا جس چچا نے 15 سال کفالت کی اور اپنی جان چھڑکی اپنے بھتیجے پر, وہ کلمہ پڑھ کے نہیں گئے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آئے تھے اتنی انک لا تحدی من احببت ولکن اللہ یحدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اے میرے نبی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت ملے اس کو ہدایت نہیں ملے گی, ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت ملے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے عزیز, کوئی کسی کو پکڑ کے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتا, یاد رکھنا. ہاں جی, سعید انور کے آنے سے بہت لوگ ہو گئے یہ سب بیکار کی بات ہے, انضمام کے آنے سے بڑے لوگوں نے توبہ کر لی یہ سب بیکار کی بات ہے, یہ تو اللہ کو انضمام کے کھاتے میں لکھنا تھا یہ سب کچھ تو تحفے کے طور پہ اتنے لوگوں کی استغفارات کے کھاتے میں لکھ دی, یہ تو اللہ جل جلالہ کو سعید انور کو عطا کرنا تھا تو اس کے کھاتے کے اندر اتنے لوگوں کی ہدایت لکھ دی. ہاں, اس ہدایت اس دین کو اور اس ہدایت کے عمل کو نہ میری ضرورت, نہ بھائی سعید انور کی ضرورت, نہ انضمام کی ضرورت, نہ بھائی نعیم بٹ کی ضرورت, کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم مجھے ضرورت ہے کہ میں اس دعوت کے کام کو کروں, اللہ جل شانہ کو ضرورت ہے کسی کی کیا؟ ہاں جی, اللہ کا دین محتاج ہے کیا کسی کا؟ ارے یہ تو جو اس میں جڑ جائے گا وہ چمک جائے گا. ہاں, اس کے مزے ہو گئے, یہ تو میرے مزے ہو گئے, ورنہ میری اوقات تھی کہ ممبر رسول پر بیٹھتا اس وقت. ہاں جی, اسٹیج کا ناچنے گانے والا انسان, ہاں جی, اللہ والے جس کے سلام کا جواب بھی دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں, جس کے گھر پر بیٹھ کے کچھ کھانے سے پہلے استغفار پڑھتے ہیں اور بعد کی استغفار پڑھتے ہیں, ہاں جی, اس کی اوقات تھی. یہ تو ہم چمک گئے, ہمارا بھلا ہو گیا. اے عمر, آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا, میری وجہ سے اسلام چمک گیا. ارے مجھے تو بکری چلانی نہیں آتی تھی, اسلام کی وجہ سے میں چمک گیا, کیونکہ اسلام تو تھا ہی چمکا چمکایا. میرے عزیزو, آج میں نے اور تم نے اپنی قیمت 2 کوڑی کی لگائی ہے, آج میں نے اور تم نے اپنی قیمت 2 کوڑی کی لگائی ہے. خدا کی قسم, آج میں اور تم سر پہ امامہ باندھنے میں وہ عزت نہیں محسوس کرتے جو گلے میں ٹائی لٹکانے میں کرتے ہیں. یہ گھٹیا پن میرا ہے, یہ میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں تو ذلیل کر رہا ہوں. اللہ نے میرے لیے یہ نہیں مقدر کیا, اللہ نے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا. ادھر چل جا کے میرے حبیب کے طریقوں پر چل, اور مجھے کہہ دیا دیکھو میرے بندے, یاد رکھنا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے. اب جاؤ, جا کے اس کو اختیار کرو اپنی زندگی میں, اور جاؤ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جاؤ, میں تمہیں وہ عزت دوں گا, میں تم پر عزت کے وہ خزانے کھولوں گا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی اس امت کے ایک ادنا نبی کا جب درجہ دیکھیں گے تو رش کریں گے اس پر. یہ تو میں اپنی قیمت گھٹیا لگا رہا ہوں, میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا. ہاں, میں نہیں کرنا چاہتا, تو پھر میں کیا؟ پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں چل, تو اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے, چل اسی طرح زندگی گزار. ایسے ہی زندگی گزار, تو میں اور تم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ جتنے میرے تبلیغ والے میرے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ کے ولیو, یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا, یہ جو تبلیغ کا کام ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چونٹی, اس کی مثال کیسے جیسے ایک چونٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط بڑا بڑا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے سارے مجمع کو جمع کیا اور جمع کر کے توبہ کرانے لے گئے. راستے سے واپس مڑے کہ ایک چوٹی نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ کو بہت پسند آئی, اور تمہارا میرا سب کا کام ہو گیا. سمجھے, یہ کام ایسا ہے, یہ کچھ اللہ کے ولی اس کام کو ایسے کر جائیں کہ اللہ کو بس پسند آ جائے, کوئی نوعیت پسند آ جائے, تو ہمارا تمہارا سب کا کام بن جائے. ہم میں سے کچھ کو محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ مسلمان آج جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تبلیغ والوں کو پتہ ہے ان مشکلات سے یہ مسلمان کیسے نکلیں گے. پتہ ہے نہیں پتہ؟ بتاؤ بھائی, تبلیغ والوں کو تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ کہ یہ مسلمان آج اپنی مشکلات سے کیسے نکلیں گے؟ پتہ ہے نہیں پتہ؟ تو بتاؤ, آج اگر مسلمان اپنی تکلیفوں میں اور مشکلات میں پھنسے ہوئے تو قصور کس کا ہے, ان کا کہ ہمارا؟ قصور کس کا ہے؟ ہمارا. قصور میرا ہے جی کہ میں 24 گھنٹے گھر بیٹھا رہتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہے جی. وہ مسلمان, ایک مسلمان اگر مر جاتا تھا تو پوری امت مسلمہ کی بنیادیں ہل جاتی تھی کہ یہ کیسے مر گیا. ہاں, یہ کیسے مر گیا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید ہوئے نا, کیسر روم نے ان کو جب قید کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط بھیجا نا کیسر کو قسطنطنیہ میں, یہ مدائن سے بھاگ کے قسطنطنیہ پہنچ گیا, کیونکہ مسلمانوں نے شام سارا فتح کر لیا. پہلے اس کا دارالخلافہ مدائن میں تھا شام میں, پھر جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یہ قسطنطنیہ نکل گیا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ وہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک دو صحابیوں نے ان کو تھوڑا تنگ کیا, ناراض ہوئے. وہ اپنے اونٹوں پر آئے ہوئے تھے, کسی نے کہا عبداللہ بھائی ہماری دعوت تو کراؤ. کہا یہ میرے اونٹ بندے ہیں, ان کو ہی قتل کر دو, ان کو ہی کاٹ کے تمہیں کھلا دیتا ہوں. تو وہ گئے جا کے ان صحابیوں کے اونٹ کاٹ کے کھا گئے. جب وہ صحابی واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے اونٹوں کی ہڈیاں پڑی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کی کہ عبداللہ نے ہمارے اونٹ کاٹ کے کسی اور کو کھلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے تھے, پھر اپنی طرف سے 2 اونٹ اٹھا کے دیے ان کو. یہ عبداللہ بن حذافہ, حضرت عمر نے کیا خط لکھا, اے قیصر روم, یہ خط جس وقت تمہارے پاس پہنچے عبداللہ بن حذافہ کو میرے پاس بھیج دینا. اگر عبداللہ بن حذافہ 3 دن کے اندر اندر مجھ تک نہیں پہنچے تو قسطنطنیہ, ہم مسلمان قسطنطنیہ کی بنیادیں ہلا دیں گے. یہ خط لکھ کے بھیجا. آج مسلمان بکری کے بچے کی طرح کاٹا جاتا ہے, نہ میرے کان پر جوں رینگتی ہے نہ تیرے کان پر جوں رینگتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اجتماعیت ختم ہو گئی ہماری تمہاری. کیونکہ تبلیغ والے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل جانتے ہیں, تبلیغ والوں کو ان کا گھر نہیں نکلنے دیتا اللہ کے راستے میں, کبھی بیوی نہیں نکلنے دیتی, کبھی بچے نہیں نکلنے دیتے. قصور ہمارا ہے, ان باقیوں کو تو بعد میں کہیں, ان سے تو نیتیں بعد میں کریں, پہلے تو میں اور تم اپنی نیت دیکھیں. اور حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ خدا کے لیے جا کے ان لوگوں سے یہ استغفار کرواؤ کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مجھے تمہیں دیا گیا, اس کام کو ہم نے کیا نہیں, اور نہ کر کے ہم نے اس کو کوئی بڑا قصور بھی نہیں جانا, اس بات پر جا کر سب کو استغفار کرواؤ. اس کام کو ہم کام نہیں سمجھتے, حیثیت اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر کے اندر. ٹھیک ہے, ایک کام ہے کر لیں گے. خدا کی قسم اللہ شہزادوں کی طرح پالے گا اگر اس کام کو تم نے کام سمجھ کر کیا. ارے سارے عالم کی نیت کر کے دیکھو, اگر اللہ نے تم سے سارے عالم کا کام نہ لیا تو کر کے تو دیکھو. یہ اوپری طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہاں بھائی تبلیغ کریں گے, اس سے تھوڑی بات بنے گی, اس سے بات نہیں بنے گی. آپ دیکھو کہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے, انصار جو تھے, غریب تھے, غریب, کھجوروں پر گزارا کرتے تھے, کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. سارا کا سارا مکہ پہ ہجرت کر کے ان کے شہر پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا, بھائی تیرا جتنا مال ہے, ایک تو پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تیرا جتنا بھی ہے تیرے پاس آدھا اس اپنے مہاجر بھائی کو دے دو. کیا میں یہ کر سکتا ہوں آج؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھو, تم کر سکتے ہو یہ؟ جی ہم چاہتے ہیں سارا امریکہ مسلمان ہو جائے, سارا یورپ مسلمان ہو جائے. تو اگر وہ سارے کے سارے یہاں پہنچ گئے اور یہاں پر آرڈر پاس ہو کہ چلو بھائی یہ سب کے سب مسلمان ہونے کے لیے آ گئے ہیں, ایسے کرو اپنا آدھا مال اٹھا کر ان کو دے دو, میں دے سکتا ہوں؟ تم دے سکتے ہو؟ ذرا سوچو کس درجے کی قربانی ان سے لی جا رہی ہے, آدھا مال اٹھا کر ان کو دے گئی. اچھا جی, پھر اب جو باہر سے قبائل مسلمان ہونے کے لیے مدینے میں آ رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ, انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراؤ. ایک غریب مسافر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھوکا ہوں 3 دن کا, کچھ کھلائیں. صحابہ سے پوچھا بھائی کسی کے پاس کچھ ہے؟ کسی نے کچھ نہیں. آپ فرمانے لگے بھائی تم میں سے کوئی ہے؟ انصار سے پوچھا. کہ تم میں سے کوئی ہے جن کو گھر لے جائے گا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. تو تو لے جا. اب جب گھر لے کر گئے تو بیوی نے کہا تم مہمان اٹھا کے لے آئے, بھائی تو کھانا تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا, کیسے کرو بچوں کو تھپ تھپا کے سلا دو. کوئی بات, بچوں کو سلا دو اور ایسا کرنا یہ تو کھانا کتنا ہے. بیوی نے کہا کھانا بھی ایک ہی آدمی کے لیے ہے. کہا کہ ایسے کرو کہ میں اور تم سامنے بیٹھ جائیں گے, چراغ جو ہماری طرف کا ہے وہ گل کر دیں گے اور ایسی روٹی میں ہاتھ پلیٹ میں ہاتھ مار کے کھاتے رہیں گے جیسے میں اور تم کھا رہے ہیں, اور یہ ہمارا مہمان انشاءاللہ کھانا کھا لے گا. دیکھو یہ یاد رکھنا یہ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. ہاں اللہ کے رسول کا مہمان ہے. ہائے ہائے. خیر وہ آیا, مسافر آیا, اس کو سامنے بٹھایا اور سارا کا سارا کھانا بچوں کو سب سفا کے چلا دیا, ان کو بھوکا ہی چلا دیا اور کھانا لا کے اس مہمان کے سامنے رکھ دیا. میاں بھی تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے, کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا. اب وہ تو کھانا کھاتا رہا, یہ بھی ایسے پلیٹ میں انگلیاں مار مار کے منہ میں ڈالتے رہے. اس مسافر نے کھانا کھایا, صبح آرام سے رات کو اس کو ٹھہرایا, صبح وہ چلا گیا. اب یہ صحابی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا ہے میرے صحابی وہ تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. پیسے ہو گئے وصول ہے جی, پیسے ہو گئے وصول, کام بن گیا میرا تمہارا, اللہ کو کچھ پسند آ گیا, تمہاری میری کچھ بات اللہ کو پسند آ گئی ہے جی. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے, کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. آپ بتاؤ, تین دن کھانے کو نہ ملے اور بعد میں پتا چلے کہ اللہ کو بات پسند آ گئی. تو ان کے گھروں پہ ٹھہرایا سب کو, پھر ان کی زمینوں پر امہات المومنین کے گھر بنے, صحابہ کے اپنے گھر بنے, سب کچھ ہوا. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا, تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ وہاں دوں گا. سمجھے, وہاں ملے گا, یہاں کچھ نہیں ملے گا. اور پھر کیا فرمایا, اس دنیا میں میرے انصار کے ساتھ زیادتی ہوگی, اے میرے انصار صبر کر لینا, اس دین کی خاطر تم صبر کر لینا, کیونکہ تم میرے اندر کا کپڑا ہو, اندر کے کپڑے سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے, یہ باقی میرے باہر کا کپڑا ہے, یہ باقی میرے باہر کا کپڑا ہے, تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جب تک آخری انصاری صحابی زندہ رہے, انصار نے ہمیشہ اس دین کے لیے جان دی اور قربانیاں دی. تو انہوں نے اٹھائی تکلیف, ہم نے کیے مدد, انہوں نے اٹھائی تکلیف, ہم نے کیے مدد, اب ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے تکلیف, اب ہم دیں گے قربانی, ہم اپنی قربانی کو بڑھائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں وہ مزے کریں انشاءاللہ. سب کھڑے ہوں گے صحابہ کے ساتھ, سب صحابی کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ جل شانہ اور سارے محشر کے میدان میں اللہ جل شانہ بتائیں گے ہمارے نبی کو. 1400 سال جب آپ کے انتقال کو گزر گئے اے میرے نبی, تب یہ آپ کے وہ امتی تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر تو سہ لیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو جو دین میں نے دیا تھا وہ دین اس دنیا میں زندہ ہو جائے. تب صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آج کی قربانی کیا ہے جی, آج کی قربانی کیا ہے؟ ایک واقعہ مجھے, جب میں شروع میں تبلیغ میں لگا نا, قربانی 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 یہی سنتا رہتا تھا, کہ کیا قربانی یار ہے جی, وہ کون سی قربانی, بستر اٹھا کے مدنی مسجد چلے گئے بڑی قربانی دے دی گئی ہے جی, ابراہیم مسجد چلے گئے جمعرات کو بڑی قربانی, بہت قربانی کر دیے جی. حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ایک بار بیمار پڑے, بیمار پڑے تو خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے دوائی لے آؤ. تو خادم دوائی لینے گیا, یہ حضرت شیخ الحدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو جب وہ آیا دوائی لے کے تو کہنے لگا, حضرت نقلی ملی ہے پر ملی اصل کی قیمت پر ہے, اصل نہیں مل سکی, نقلی ملی ہے پر اصل کی قیمت پر ملی ہے. تو حضرت وجد میں آ گئے, کہنے لگے اصل تو تھے صحابہ, ہم تو ہیں نقل, لیکن اللہ نے قیمت ایک ہی لگائی ہے. ہاں وہ ہے اصل, ہم ہیں نقل, لیکن اللہ نے قیمت ایک ہی لگائی ہے, قیمت ایک ہی لگائی ہے. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. یہ جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، یہ گزرا وقت واپس نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. ہاں، صحت کو غنیمت جانو موت بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. کہ جو انسان اپنی جوانی اللہ کو دیتا ہے، اللہ جل شانہ بڑھاپے میں اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، اس کو عزت ہی عزت ملتی ہے. دیکھو نا ہمارے حاجی صاحب کو، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. 80-85 سال عمر ہو گئی، کیسے ہم ان کے لیے بکھے جاتے ہیں، ان کی محبت میں پاگل ہوئے جاتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے دلوں میں؟ اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی اللہ کو دے دی. تم اپنی جوانی اللہ کو دے کر تو دیکھو، دیکھنا اللہ کیا قیمت لگائے گا، کیا قیمت لگے گی. تم اور میں سوچ نہیں سکتے کیا قیمت لگائیں گے اللہ. وہ اتنے غیور ہیں، اتنے غیور ہیں کہ سنم 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 کہنے والے نے ایک دفعہ غلطی سے یا سمد کہہ دیا تو اس کو سینے سے لگا لیا. تو مجھے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، مجھے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے. مجھے یاد ہے، میری جماعت کے امیر بھی ہیں بھائی نعیم بٹ صاحب، انہوں نے مجھے، ان کو نہیں یاد ہوگا، مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا اللہ کے ارحم الراحمین ہونے کا. اور وہ واقعہ جب میں نے سنا تھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے، تو وہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کیونکہ میں ایک ایسی دنیا میں رہتا تھا اس وقت، اللہ نے بدل کر کے اب تھوڑی سی حالت بدل دی ہے، کہ جو کہ تھی ہی گناہ کی. اور یعنی ہم تو یہ سمجھ لو کہ مایوس ہو چکے تھے کہ ہماری تو قسمت میں ہے ہی جہنم، تو پھر دنیا میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو. تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا، جب میں نے یہ بات ان سے کہی کہ مجھے معاف کر دے گا اللہ، کہنے لگے دیکھ بھائی، بھائی جنید، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، اس دنیا میں جو انسان تجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے، مجھے وہ انسان دکھا دے. تو اللہ علیہ السلام نے فرمایا، آپ جب پور سے اتریں گے تو جنگل کے منہ پر ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں یہ انسان مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، جنگل کے سرے پہ اس آدمی کو دیکھا، دل میں آئی کہ یہ کیسا یہ نادان ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. خیر، شام کو پھر اللہ سے ملاقات کلام کیا کرتے تھے، سور پر پہنچے، کہا یا اللہ، اب کسی ایسے کو دکھا دے جس سے تو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو کہا، آپ فلاں شہر کی طرف جائیے، وہاں اس جگہ پر وہ انسان کھڑا ہوگا. تو اب جو اترے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے کہ بھائی یار، میں تو سمجھا تھا اللہ سب سے زیادہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی کوئی بڑھ کے ہے، میں دیکھوں کون ہے. جب پہنچے اور اس جگہ پر جا کر دیکھا تو دیکھا وہی آدمی کھڑا تھا جس کے بارے میں صبح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے. بڑے حیران ہوئے، تو اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے اور جو ہم نے کہا وہ بھی سچ ہے. کہا، یا اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا، صبح اس نے جب یہ جنگل میں سے گزرا، اس کے بچے نے پوچھا، اے میرے باپ، یہ جو جنگل ہے اللہ کا بنایا ہوا، کیا اس جنگل سے کوئی بڑی چیز اللہ نے بنائی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ ہیں. تو اس نے پوچھا، اے میرے ابا، کیا اس پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ آسمان ہے. پھر اس کے بچے نے پوچھا کہ اے میرے باپ، کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ ہیں. تو اس نے پوچھا، اے میرے باپ، کیا تیرے گناہوں سے بڑی بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ کہا، ہاں بیٹا، اللہ کی رحمت ہے. مجھے ان کو بھائی نہیں بڑھ کو پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب میں نے یہ بات سنی تو میں ان کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہیں ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنکھوں گرنا شروع ہو گئے. اللہ ایسا ہے میرے عزیزو، اللہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہے. یہ تو میری عقل کہہ رہی ہے، میری سوچ کہہ رہی ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. اس رب سے ہمارا ناتا ٹوٹا ہوا ہے، اس سے ہم کٹے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے، میرے غضب کو میری رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے. پھر جو ہمیں نبی دیا وہ سب سے زیادہ شفیق نبی ہم کو دیا, اور اس امت کے پہلے امتی ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر, کہ میری امت پر سب سے زیادہ اگر کسی نے رحم کیا ہے تو ابو بکر نے کیا. تو ہمارا اللہ بھی کریم اور رحیم, ہمارا نبی بھی شفیق و رحیم, اور اس امت کا پہلا امتی بھی رحیم و کریم. یہ ہے یہ امت, یہ ہے یہ امت. تو ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, آ جاؤ جیسے ہمارے اللہ کہہ رہے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے میرے ایمان والو, اے ایمان والو. ہاں مولوی داؤد جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ ایمان والوں میں گناہگار سے گناہگار کلمہ گو بھی آ گیا, بڑے سے بڑا متقی پیر بھی آ گیا اور بڑے سے بڑا گناہگار کلمہ گو بھی آ گیا. ان سب کو ہم کو سب کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں, اے ایمان والو میری طرف لوٹ آؤ. توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں, توبو اللہ, اللہ فرما رہے ہیں میری طرف لوٹ آؤ, توبو اللہ توبتا نصوحا. لیکن اب جب لوٹ کے آنا تو ایسے لوٹ کے آنا کہ پھر اپنے اللہ کو چھوڑ کے نہیں جانا. اللہ کو میری ضرورت کیا جی, اللہ کو میری ضرورت ہے کیا جی؟ مجھے اپنے رب کی ضرورت ہے, مجھے اپنے اللہ کی ضرورت ہے, مجھے اپنے اللہ کی ضرورت ہے. پھر میرا اللہ میرے بارے میں اتنی پیاری بات کرے کہ دیکھ بھائی جنید, اب کی دفعہ جب میرے پاس آنا تو دیکھو مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. میں کتنا خوش قسمت, ہاں میں سجدے ساری زندگی سجدے میں میرا سر پڑا رہے. خدا کی قسم اللہ کی اتنی پیاری بات کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے, ہم اللہ کی اتنی پیاری بات کا حق نہیں ادا کر سکتے. جب مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر کر کے نیت باندھتا ہے, ایک فرشتہ آ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر کھڑا ہو جاتا ہے اور کان میں آرام سے کہتا ہے, اے اللہ کے دوست یہ جو تُو نے نیت باندھی ہے, اگر تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس وقت تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے, اگر تُو اس وقت اس ذات کو دیکھ لے قیامت تک کے لیے سلام نہ پھیرے. ہاں اتنی محبت ہم سے, مجھ سے, کہ جس کی جان کی قیمت اللہ جنت لگا رہے ہیں.
ایک دن ہم ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی تو میں نے وسیم سے کہا, میں نے کہا وسیم یہ بات مجھے بھائی نہیں بھائی صاحب نے کہی, ان کی بات مجھے یاد آ گئی. تو میں نے کہا وسیم سعید اب کبھی ریٹائر نہیں ہوگا, سعید انور اب کبھی ریٹائر نہیں ہوگا. ہاں اس کی عزت بڑھتی ہی جائے گی, تم سب نے ریٹائر ہونا ہے اور ایک دن تم سب کو لوگ بھول جائیں گے, اس کو نہیں بھولیں گے. اس نے معاملہ ایک ایسی ذات کے ساتھ کر لیا ہے, کیا کریں, اس ذات کے ساتھ معاملہ کر لیا جس نے ہمیشہ رہنا ہے, جو ہے ہی عزت کا معیار, جو ہے ہی عزت والا, وہ تو اتنی بڑی عزت والا ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں بھائی انضمام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی سعید صاحب بیٹھے ہیں, بٹ صاحب بیٹھے ہیں, ہم سب کہہ رہے ہیں یہ اللہ والے بیٹھے ہیں جی, ہم ان کی عزت کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی نسبت اتنی بڑی عزت والے کے ساتھ جڑی ہے. تو جب ہم نسبت ہی کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو وہ اصل ذات کیسی ہوگی, وہ کتنی عزت والا ہوگا جی, وہ تو قیمت تو میں گھٹیا لگائے بیٹھا ہوں اپنی. نہیں جی نہیں, میں اللہ والا نہیں ہوں, میں دکاندار ہوں, میں زمیندار ہوں, ٹھیکیدار ہوں. اللہ معاف کرے معاف کرے, توبہ ہے توبہ توبہ توبہ. میرے ایک دوست نے اس کی فیکٹری کا نام جو تھا وہ ایک انگریزی نام تھا, میں لوں گا نہیں, اس نے اپنے نام کے آگے وہ نام لگا لیا ہے. جیسے کوئی بھی نام لگا لو, یعنی کوئی انگریزی کا کوئی نام لگا لو, کسی فیکٹری کا نام لگا لو, رولیکس نام لگا لو, رولیکس کی فیکٹری کا نام ہو گیا, اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے عمران رولیکس. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نسبت سے پہچانا جائے, کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے اس نسبت میں اس کو اپنی عزت نظر آتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے اس کو محمد عمران کہیں لوگ اس کو عمران رولیکس کہیں. تو قیمت تو میں اپنی گھٹیا لگا رہا ہوں, اللہ نے تو نہیں لگائی, اللہ نے تو نہیں لگائی. تو میرے عزیزو دیکھو نسبتیں بدلو اپنی, عزت کے معیار وہ نہیں ہیں جو میں نے آپ نے بنائے ہیں, یہ خود ساختہ معیار ہیں. عزت تو وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ کے نشانوں خود فرما رہے ہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے, اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلنے والوں کی, لیکن منافقین کو اس بات کا احساس نہیں ہے. وہ عزت ابھی بھی حکومت میں سمجھتے ہیں, ناظم بننے میں سمجھتے ہیں, نائب ناظم بننے میں سمجھتے ہیں, وہ عزت ابھی بھی اپنی ایم این اے بننے میں سمجھتے ہیں. ارے گاڑی کے پیچھے بلّا لگا لیا تو نے, عقل کے اندھے تو سمجھ رہے لوگ اس کی وجہ سے تجھ سے عزت کر رہے ہیں, ارے لوگ حسد کر رہے ہیں تجھ سے, تو تیری عزت تھوڑی ہے ان کے دل کے اندر. وہ تو اس انتظار میں ہے کہ جس دن تیری گاڑی سے یہ بلّا اترے تو تجھے وہ سبق سکھائیں کہ تو یاد کرے, ہے اسی انتظار میں ہوں میں کہ یہ بلّا تو اترے اس کی گاڑی سے, ذرا یہ ایم این اے کا لگا ہوا تھی اور تو اس میں اپنی عزت سمجھ رہا ہے. تو میں اپنی قیمت خود گھٹیا لگا رہا ہوں. اللہ سے نسبت جوڑنی ہے تو آج کے دور میں یہ ایک کام ہے جو اللہ نے مجھے تمہیں دیا ہے, جس کی وجہ سے میری زندگی بدلی, بھائی سید انور کی زندگی بدلی, بھائی انضمام الحق صاحب کی زندگی بدلی, میرے بھائی سید نعیم بٹ صاحب کی زندگی بدلی, اور کتنوں کی زندگی بدل گئی. اللہ تم سب کا بیٹھنا قبول کرے. بھائی اب میں تھوڑی سی درخواست بھائی سید انور سے بھی کروں گا, ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ذرا تھوڑا سا بیان سے کتراتے اور بھاگتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے اللہ معاف کرے بہت شوق ہے, ٹھیک ہے, بہت شوق ہے, ان کو شوق اتنا ہی کم ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی سعید انور سے 5 منٹ کی بات سن لیتے ہیں, آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم لا احصي الثناء عليك وانت كما اثنيت على نفسك. میرے بھائیو دوستو, انتہائی احترام کے لائق میرے مسلمان بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز, اللہ جل شانہ ومن والہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے تب سے لے کر اب تک ایک مرتبہ بھی اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا, اور اس دنیا کو بناتے وقت
الگ الگ شانوں نے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. الذی خلق الموت والحیاۃ, پہلے ہم نے موت بنائی پھر ہم نے زندگی بنائی. اور کیونکہ یہ جہان بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے, اس جہان کی صفات کے لیے الگ الگ شان ہوں جیسے واقف ہیں میں اور آپ واقف نہیں ہیں. اور اس جہان کے بعد ابھی ہم آ رہے تھے گاڑی میں تو محنت میں ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کے پاس بتائیے کیا بات کی جائے وہاں جا کے. تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو لوگوں کو بتاؤ کہ ایک زندگی قبر سے پہلے کی ہے ایک زندگی قبر کے بعد کی. آج میری آپ کی ہم سب کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ قبر سے پہلے کی زندگی بنانے میں لگ رہی ہیں, حالانکہ یہ قبر سے پہلے کی جو زندگی ہے ساری دنیا کے سارے انسان مل کر اگر کسی ایک آدمی کی بھی خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور قبر کے بعد کی زندگی کے معاملے میں, قبر کے بعد کی زندگی کا کیا معاملہ ہے, اس کے بارے میں انسان نہیں فرشتے نہیں اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہاں آ کے تم جو چاہو کرنا چاہو جو خواہش تم چاہو گے. یہ انسان نہیں کہہ رہے, فرشتے نہیں کہہ رہے, میرے نبی نہیں کہہ رہے, میں بتاتے خود کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کرنا چاہو گے, جو تمہارے اندر تمنائیں ہیں, جو تمہاری آرزویں ہیں. میں نے ایک دن اپنے بڑوں سے بزرگ سے پوچھا, میں نے کہا حضرت نہ تو اللہ ظالم نہ اللہ نا انصاف, یہ دونوں چیزیں اللہ علیہ نے اپنے پر حرام کی ہیں. تو پھر یہ اتنی خواہشات دل کے اندر ہونا کہ مجھ کو یہ بھی ملے مجھے وہ بھی ملے, کسی کی نئی گاڑی دیکھوں تو دل کرے یہ میرے پاس ہو, کسی کا اونچا بنگلہ دیکھوں تو دل کرے یہ میرے پاس ہو, یہ ایسا کیوں ہے؟ کہا ان خواہشات کا تمہارے دل میں ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات ضرور پوری ہوں گی. ہاں یہ معاملہ بڑا عجیب ہے, سمجھ نہیں آتا کیونکہ پہلی جماعت میں جب گئے پہلی جماعت سے اے فار ایپل بی فار بوائے سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ کرتے رہے, ٹھیک ہے جی, اسی طرح کرتے 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 بڑے ہو گئے. ہاں جی کہنے کو پڑھے لکھے ہیں لیکن نہ اللہ کا نام دائیں سے سنا نہ بائیں سے سنا نہ آگے سے سنا نہ پیچھے سے سنا, کوئی اللہ کی بات کبھی نہیں سنی. کہنے کو کون ہے جی؟ پڑھے لکھے. ہاں تو یہ تو اللہ کے احسان ہو کا پتہ نہیں کیا احسان ہوا کہ کون رویا رلایا ہمارے لیے, کس نے راتیں اپنی بجائے اس کے اپنے بستر پہ گزارتا جانا ماز پر ہمارے لیے روتے تھے گزارنے, اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے, اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے, اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے. اللہ کی شان یہ کہ میں ابھی بھائی صاحب سے یہ عرض کرتا ہوا آ رہا تھا, میں نے کہا بھائی صاحب ایک وقت تھا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ابھی ہماری 7 مہینے کی تشکیل کروا دی اپنے راستے میں. تو میں ایسا بھی کہتا ہوا رہا تھا سر جب بھی ہم 7 مہینے کے لیے جب وہاں گئے حضرات کے سامنے اور جا کر ہم نے اپنا معاملہ رکھا ان کے سامنے, تو ہم میں سے ہر ایک ڈر رہا تھا اور یہ کانپ رہا تھا اندر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ سنا جاؤں, ایسا نہ ہو مجھے نکال دیا جائے. بلکہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کے 6 مہینے ہوئے تھے صرف اس کی شادی کو, تو قواعد میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا معاملہ, حضرات نے اس سے سوال جواب کر کرا کے اس حضرات مطمئن ہو گئے, اس کی بھی تشکیل ہو گئی, وہ بھی خوش کہ میں بھی جا رہا ہوں. میں نے کہا تو یہ معاملہ ہے اور کہا ایک وقت وہ تھا جب لوگ ہماری منتیں کیا کرتے تھے 3 دن لگانے کو, ہم وہ بھی نہیں لگانے کو تیار تھے. کیسا عجیب معاملہ ہے جی, تب سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی جو ہدایت کی دولت ہے یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, نہیں ہے انسان کے بس کی بات. یہ تو ایسے ہی جیسے یہ محفل لگی ہوئی ہے ایسے ہی ایک محفل میں ہم بھی چلے گئے, کوئی کھاتی بات کر رہے تھے ہمیں بھی کوئی لے گیا جا کے بیٹھ گئے, بات سنی اندر بڑے جذبات بنے, یار یہ لوگ تو بھائی انہوں نے تو نہ کوئی حال کی بات کی, یہ تو یا تو بات کرتے ہیں تو ماضی کی کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں تو مستقبل کی کرتے ہیں, یہ تو زمین کی کوئی بات بھی نہیں کرتے, یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. بڑا دل کو سن کے سکون ملا. تو پھر ایک ساتھی سے کہا یار کہ اس محفل میں جا کے بیٹھے تھے ہم, بڑا دل کو بات لگی, کیا وجہ تھی؟ کہا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جن محفلوں میں میرا ذکر ہوتا ہے جن محفلوں میں میرا ذکر ہوتا ہے وہ محفلیں مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو میں نے یار ہم تو مومنین کیا ہی ہوئے, ہم تو کر رہا تو پتہ نہیں کیا حال ہے. تب کلمہ گو تو ہو نا, میں نے کہا ہاں کلمہ گو تو ہوں. کہا تو پھر مومنین کے کسی نہ کسی گھر میں تو آئی گئے. میں نے کہا واقعی کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے آج بھی ان کی وہ باتیں یاد ہیں اپنے بھائی کی, بڑی عجیب بات آج پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے مجھے کیوں یاد آ رہی ہے اپنے اس دوست کی بات. میں نے کہا تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ کہتے تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو کیونکہ بہرحال مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں تب ڈالی گئی, یا اس سے بھی پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے سے بھی پہلے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی گئی, یہ چیز ہم کو ورثے میں ملی ہے. یہ چیز ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے ورثے میں ملی ہے ہم کو, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں چاہے آپ کے طریقوں پر ہیں یا نہیں ہیں, چاہے آپ کی سنت ہمارے جسم پر ہے کہ نہیں ہے, چاہے ہم آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں. ہم اپنے باپ کے بارے میں گالی سن سکتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ ہم اپنے نبی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے. ہم اپنی گردن بھی کٹا دیں گے اس کے لیے. تو یہ ہمیں درشن میں ملی ہے چیز. تو کیونکہ ہم جب ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے, جہاں پر اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے, تو ہمارے جذبات بنتے ہیں. اب بے دین سے بے دین مسلمان بھی ہے, اس کے بھی جذبات بنتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی, وہ اندر سے ایک ارادہ کرتا ہے کہ یار میں اب تک نہیں پڑھ رہا تھا نماز, کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا مسجد میں جا کر. اب وہ ایک اندر سے جذبات بننے پر اس کا اب ایک ارادہ اس کے دل میں کیا. اب صبح ہوئی, صبح کے وقت سرد نیند کی حالت میں وہ اٹھا, اس نے وضو کیا, وضو کر کے وہ مسجد چلا گیا. اس کا یہ جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیا. اب یہ عمل جو ہے یہ اس کی, اب یہی جذبہ جس نے اس کو ارادے پر اٹھایا, اسی ارادے نے اس کو اس نماز کے عمل پر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب وہ مسجد جا رہا ہے. اب وہ جا رہا ہے, جاتے جاتے کیا ہوگا کہ ایک دن یہی عمل اس کے کردار, اس کی ذات کا کردار بن, ایک دن یہی عمل اس کی زندگی اور اس کی ذات کا کردار بن جائے گا. پھر اللہ جل شانہ اسی کردار پر اس کو موت دیں گے, اور اسی کردار پر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اس لیے یہ محفلیں کوئی معمولی محفلیں نہیں ہیں. تو معمولی محفلیں تھوڑی ہیں, پتہ نہیں کسی ایک, اب ہم سب نماز میں کھڑے رہتے, مجھے اپنی نماز کا حال پتہ ہے جی. میں تو نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کی نماز تو نے قبول کی اس کے سب کے میری, اور باقی سارے نمازیوں کی بھی نماز کو قبول کر لے. پتہ نہیں کسی ایک میں کسی ایک کی نماز کچھ ایسی ہوگی ہم سب کا کام بن گیا جی. پتہ نہیں اس نے کیا نوعیت بنائی اپنی نماز کے اندر, اللہ ہی جانے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قحط کے زمانے میں ساری پبلک کو لے کر چلے دعا کروانے کے لیے, راستے میں سے واپس ہو گئے کہ بھائی ایک چونٹی نے دعا کی, اللہ نے وہ قبول کر لی. پتہ نہیں کیا نوعیت بنائی اس چونٹی نے اللہ کے سامنے, اللہ کو پسند آئی, ہم سب کا بھی کام ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میرے عزیزو, آپ یقین کرو کچھ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان اپنی پریشانیوں کا حل دائیں بائیں آگے پیچھے ان چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے جو جن طریقوں میں اپنا دل کا سکون چین اطمینان غیر ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بےچارہ بھی انہیں میں ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ اس بےچارے کو پتا نہیں, اس کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں اس کا پریشانیوں کا حل کیا ہے. وہ نہیں جانتا, اگر وہ بھی جانتا ہوتا, کوئی اس کے پاس بھی گیا ہوتا, تو شاید وہ ہم سے آپ سے جلدی اس بات کو دیتا, ہم سے آپ سے جلدی اس پر محنت کرتا, اور ہم سے آپ سے جلدی ترقی کرتا, اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے ہاتھ سے ہر جو پر پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر آ جاتے. ہاں یہ تو اس تک میں گیا نہیں, یہ مسئلہ ہوا نا, میں گھر بیٹھا رہ گیا, مجھے سارا اپنا گھر بیوی بچے جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا گھر چھوڑنے کو, میرا دل ہی نہیں کرتا کاروبار سے نکلنے کو. اور میں بھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ بھائی جو جس نے مجھ پر آ کے محنت کی ہے, کوئی میرے پاس بھی تو آیا, کوئی آپ کے پاس بھی تو آیا ہی تھا نا ایک دن جی, آپ کے پاس بھی تو آ کے رویا تھا کوئی ایک دن ہے, آپ کی بھی آ کے منتیں کی. مجھے وہ دن یاد ہے جب مجھے نیا نیا وصول کیا تھا کہ ایک میرے دوست نے, اور پتہ نہیں وہ مجھے آج بھی اس کا رونا یاد آتا ہے, بہت رویا کرتا تھا وہ, اور وہ مجھے لے کر ایسے چلنے کے لیے وصول کر کے لے گیا. اب وہ مجھے یاد ہے پہلے 10 دن جو تھے میرے سکھر میں گزرے, اور وہاں پر اکیلی مطلب ایسے مسجد مجھے تو مسجد میں ہوتا بھی کوئی نہیں تھا, اور میں کہوں میں کیا کرنے آ گیا ہوں, میں چیخیں مارا کرتا تھا اونچی اونچی مسجد کے اندر, اونچا اونچا چیخا کرتا تھا مجھے گھر جانے دو, ساری جماعت ادھر کونے میں بیٹھ کر تو سبزی پکڑی ہوتی تھی, یہ میرے کنوں میں پڑا ہوتا تھا, میرے ٹانگے دبا رہا تھا, پیر دبا رہا, ایک دن اور رک جا, ایک دن اور رک جا, ایک دن اور رک جا, ایک دن کے لیے رک جا, میں کل تجھے چھوڑاؤں گا, کل تیرا دل نہیں لگا میں تجھے چھوڑاؤں گا. اور میں کہتا تھا اچھا چل دیکھ بس میں ایک دن کے لیے اور رک رہا ہوں, خبردار میں میرا وعدہ تیرے سے کل تیرا دل نہیں لگا میں تجھے کل چھوڑاؤں گا واپس. اگلا دن آتا تھا تو میں مجھے بچھاسے سے رہتی تھی تھوڑی سی, پھر ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر شام تک پھر پاگل ہو جاتا تھا. اس طرح سے میرے شروع کے 10 دن گزرے, پھر اللہ نے گاڑی چلا دی اپنے فضل و کرم سے. تو ایسے جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے, اور آج میں اتنی اللہ معاف کرے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, ہیں تیز مطلب تیز کا ناچنے والا آج یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے, تو وہ اس نے بچارے کی یہ محنت تھی, ٹھیک ہے میرے عزیزوں, ایسے یقین کرو سارا سنڈے کا جو علاقہ ہے نا, اس کے نوجوان لڑکے میرا تمہارا انتظار کر رہے ہیں, ان بےچاروں کو نہیں پتا ان کی پریشانیوں کا حل کہاں ہے, یقین مانو یہ بےچارے اپنا مقصد بھلائے بیٹھے ہیں, یہ بھی بھولے بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ بھول گئے ہیں, انہیں یہ تو نہیں پتا اگر جا کے ان کو بتاؤ گے نا, ان سے بات کرو گے تو یہ بولیں گے کہ تم کون سی زبان بول رہے ہو, یہ تم ہمیں کون سا سبق سکھا رہے ہو بھائی, یہ تم ہمیں کون سا سبق سکھا رہے ہو. میرا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مجھے نماز سے دور رکھا ہوا ہے, اب اللہ نماز سے دور رکھے گا. ہاں جی میں آپ کو کہنے کو سنا رہا ہوں, مسلمان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے جی چہرے پہ کچھ بال اگا لینے سے کیا ہوتا ہے, یہی بال ہم سر پہ کیوں نہ اگا لیں, یہ باتیں میں نے سنی ہیں اور یہ بڑے اچھے اچھے لوگوں کے منہ سے سنی, یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے, یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں, ایسے لوگ نہیں, میری آپ کی طرح کے لوگ, ان تک کوئی گیا نہیں, ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کو قلم تیرے ہیں, ارے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, اللہ نے کامیابی کا معیار قیامت تک کے لیے ایک ہی رکھا ہے بس, ان نوجوان لڑکوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں, انہیں پتہ ہو یہ کبھی اس طرف نہ بھاگیں, آپ یقین کرو یہ تو میرا قصور ہے, جنید جمشید کا قصور ہے, یہ سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے, اس کو سارا دن اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہوتی, اور 2 کی 4 4 کی 8 کرنے کے چکروں میں 24 گھنٹے رہتا ہے, اس کو تو صرف اپنی فکر ہے, یہ اس مقصد کو بھول. حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کھلی کیا پڑھتے ہیں, ایک امت آنے والی ہے جو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرے گی, حیران ہو گئے یہ کام تو انبیاء کے کرنے کا ہے, یہ امت کہاں سے کرے گی, کہا یا اللہ یہ امت, یہ تو نبیوں کے کرنے کا کام ہے, کہا نہیں آخری زمانے میں آنے والی ہے ایک امت وہ کرے گی اس کام کو, کہا تو یہ امت مجھے نہیں مل سکتی, کہا نہیں ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ہیرے کی قیمت جوہری ہی پہچانتا ہے, ہاں جی میرے سامنے پتھر لا کے رکھ دیں آپ تو میں تو 15 روپے بھی اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا, وہ جانتے تھے کہ یہ کتنے بڑے رتبے کی بات ہے, پوری امت کرے گی اس کام کو. پھر اللہ جل شانہ نے مناسبات گنوائے اس امت کے, عمریں چھوٹی ہوں گی اجر بڑے ہوں گے, عمریں چھوٹی ہوں گی اجر بڑے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان سے گرتے ہوئے پانی کے قطرے کو گن سکتا ہوں, اس دنیا میں جتنے درخت ہوں ان کے پتے بھی گن سکتا ہوں, لیکن آج تک تکبیر اولی سے پڑی ہوئی ایک نماز کا ثواب نہیں گن سکا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان جو رمضان مبارک میں ایک سجدہ کرتا اللہ جل شانہ اس کو سجدے کے اوپر ایک محل عطا کرتے ہیں جو لال یاقوت کا ہے, جس میں 60,000 دروازے ہیں, 60,000 دروازے, اور ہر دروازے کے باہر ایک سونے کا محل ہے, رمضان المبارک کا ایک سجدہ, عمریں چھوٹی اجر بڑے. میں ان کو وہ نوافل دوں گا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا ہوں, باقی باتیں تو آپ نے سنی ہی, ان کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی ہمارے اوپر اللہ جل شانہ کا احسان ہے, ہمارے بعد کسی امت نے نہیں آنا, ہمارے بعد کوئی آ کے نہیں کہے گا اے اللہ تو نے ہمیں تباہ کیا, ہم تو ایک گناہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے گناہ امت محمدیہ میں موجود ہیں, کوئی نہیں کہے گا. ہم پر کسی نے اللہ کو شاہد نہیں بنایا. ٹھیک, تو میرے عزیزوں ہم اپنی حیثیت گھٹا گئے, بس ہم اپنی حیثیت گھٹا گئے. ہم نے اپنی قیمت لگائی دو کوڑی کی, میں دکاندار ہوں, میں زمیندار ہوں, میں فلانا دار ہوں, میں فلانا دار ہوں. ارے کوئی ہے جو یہ کہے میں دیندار ہوں؟ میں اپنے میرے خاندان میں کبھی کوئی نکلا نہیں, کبھی اللہ کے راستے میں شروع میں پہلے تو اللہ نے توفیق دی. تو میری بیوی پوچھا کرتی تھی کہ میرے بچے سے, بھائی جن بچے پوچھتے ہیں ابا کہاں گئے ہیں, ابا کہاں گئے ہیں, تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا میں کیا کہوں کہ میں ملتان بیٹھا ہوں, کیا کر رہا ہوں یہاں پر. تو میں ہمارے جماعت کے امیر سے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں جی کیا کہا کروں ان کو, بولا اپنی بیوی سے کہے کہ وہ تیرے بچوں کو بولے وہ بات جو صحابہ اپنے بچوں کے لیے کہلوایا کرتے تھے کہ بتاؤ ان بچوں کو کہ تمہارا باپ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, یہ بتاؤ. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی وہ تو جماعت کے امیر کہہ رہے ہیں, تم بچوں سے یہ کہو کہ ان کا باپ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. تو انہوں نے میرے بچوں سے کہہ دی یہ بات. کچھ دنوں بعد پھر بات ہوئی, میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ اسکول سے استانیوں کے فون آ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہوتا ہے. وہاں ہیں ہم آج. ارے ہم نے تو اپنے نبی کی معاشرت کو بھی چھوڑ دیا, یہ ہماری معاشرت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے فرما رہے ہیں میرے بعد جو امت آئے گی اس کی عورتیں دیواؤں کی طرح زندگی گزاریں گی حالانکہ ان کے شوہر زندہ ہوں گے, ان کے بچے یتیموں کی طرح پلیں گے حالانکہ ان کے باپ زندہ ہوں گے. صحابہ نے کر کے دکھا دیا, ہاں صحابہ نے کر کے دکھا دیا, اور اللہ نے ان کی ساری پریشانیوں کو حل کر دیا, ساری پریشانیوں کو حل کر دیا. ہم بدقسمتی سے وہی میری بات قیمت لگائی گھٹیا, دکاندار بن گیا کوئی. اور میں ایک بات بتاؤں, جو اللہ میں نکلا نہیں اس نے زندگی کو کا مزہ چکھا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں زندگی دنیا میں عیاشی کیسے کرنی ہے, اس کو نہیں پتا, وہ جانتا ہی نہیں بےچارا. یہ ٹیلی ویژن والے آئے ہوئے تھے میرے پاس, مجھ سے کہنے لگے کہ جنید صاحب پچھلی زندگی میں اور اس زندگی میں کیا فرق ہے, پچھلی زندگی میں اس زندگی میں کیا فرق. میں نے کہا یار پچھلی زندگی میں اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ پہلے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے, اب دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. پہلے ہم کو ایسا لگتا تھا کہ سب کام ہم نے خود کرنے ہیں, اب ایسا لگتا ہے کسی بڑے کی حفاظت میں آ گئے ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو آج کے مسلمان نوجوان لڑکے کو گانے پہ سر بھننے کا مزہ تو آتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب سب سو گئے ہوں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت جانماز بچھا کے دو رکعت پڑھنے کا مزہ اسے نہیں پتا. وہ ناواقف ہے بےچارا, وہ ناواقف. میں نے کہا مصعب بن عمیر ایسے ہی تھوڑی, آخر تھے نا 17 سال کے, آج سارے کے سارے انصار ان کے کھاتے میں ہیں کہ نہیں جی, ہیں اوس اور خضر سب ان کے کھاتے میں. محمد بن قاسم تھے نا 17 سال کے, ہاں آج پورا ہندوستان ان کے کھاتے میں ہے کہ نہیں, قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں. ہم بھول گئے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم بھول گئے ہم نے اپنی گھٹیا قیمت لگائی. یقین کرو کل وائی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ ساندے کے لوگوں کو تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضرات آپ لوگوں کی بڑی فکر میں ہیں. اور میں جا رہا تھا کراچی واپس, مجھے کان پکڑ کے میرے امیر کو بھائی نعیم بٹ صاحب کو, ہم تو دونوں کو کہا وہاں فوراً ادھر جاؤ, ہم نے بھائی مشتاق صاحب کو بھی پکڑ لیا, چل بھائی تو بھی چل. حضرات کتنی فکر لیے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ یہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل کیا ہے، یہ حل ہمارے پاس ہے، بس تھوڑی سی ہمت کر لو۔ دیکھو صحابہ نے قربانی دی، ہم نے کیے مزے، جی صحابہ قربانی دے گئے، ہم مزے کر رہے ہیں۔ اب تم دے جاؤ قربانی تاکہ باقی مسلمات آئیں وہ مزے کریں۔ ہاں ایسا کر جاؤ، کچھ ایسا کرو سعد بن معاذ کی طرح زندگی گزارو، یعنی معاملہ ایسا ہو کہ جب دنیا سے جا رہے، ہائے ہائے خندق کی جنگ، ابھی جنگ ختم ہوئی، صحابہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتاری، پیچھے سے جبرائیل امین گھوڑوں پر بیٹھ کر آ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم تو ابھی تک گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، آپ نے کیسے زرہ اتار دی؟ یہ مجھے ایسے خیال آتا ہے اس بات کا، اپنے تبلیغی ساتھی سے زیادہ مزہ لیں گے، بھائی ابھی میں چلے سے واپس آیا ہوں، پیچھے سے ساتھی آ گیا، وہ جو گش کرنی، ارے پاگل، میں ابھی چلے گیا ہوں، میرے پیچھے پہنچ گئے، تین دن تک ختم نہ دکھانا کوئی مجھے اپنی بھاگ جا سکتے، یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جی، میں ابھی چلنا لگا کر آیا ہوں، میرے سر پہ تو پہنچ گئے جی۔ اتنی سخت جنگ مسلمانوں نے کوئی نہیں لڑی جتنی خندق لڑی، یہاں تک کہ علماء سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے، اس جنگ کے بعد بھائی صاحب اللہ جل شانہ نے بشارت بھیجی، آج کے بعد یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم ان کے پیچھے جاؤ گے۔ ہاں اتنی سخت جنگ کی، جنگ خندق، پوری سورت اتار دی اس کے اوپر، سورہ احزاب اتار دی نا اس کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھائی آپ بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کریں، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ بدہدی کی ہے، یہودی قبیلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی فوراً بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کرو، بیچ میں عصر کی نماز کا اگر وقت ہو تو نماز بھی نہیں پڑھنی، جاؤ جا کے قلعے کا محاصرہ کرو۔ تو جا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا صحابہ نے، چند دن تو یہ جمے رہے، پھر اس کے بعد کہا جی ہم اپنا معاملہ سعد بن معاذ کو دیتے ہیں۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، جنگ خندق میں ان کی گردن سے تیر لگا جس سے یہ زخمی ہو گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا جو کجوری کے باہر لگا دیا، سردار بھی تھے شروع کے وقت کے مسلمین میں سے تھے، سابقون الاولون میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے آنا جانا ہو تو ان کی تیمارداری وغیرہ کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ نے ہماری دعا کی، اے اللہ تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو مجھے زندگی عطا کر، اگر یہ معاملہ جنگ خندق کا بھی ختم نہیں ہوا مجھے زندگی عطا کر، اور اگر یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے تو پھر میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے تو شہادت عطا کر۔ تو خون رک گیا باوجود اس کے کہ وہ تیر کا ٹوٹا ہوا حصہ گردن میں تیوت تھا، خون رک گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ نے یہ معاملہ رکھا کہ بھائی سعد بن معاذ کو بلاؤ، یہ ہمارے قرابت داروں میں سے ہیں، ہم معاملہ ان سے حل کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ بھائی سعد بن معاذ کو لے آؤ، جسم سے خون بہ چکا تھا، کمزور تھے تھوڑے سے۔ تو صحابہ نے ان کو ایک گھڑے پر بٹھایا اور ساتھ میں لے کے لے آئے، اور راستے میں کہتے ہوئے آئے آپ نے بنو قریظہ کے معاملے کو حل کرنا ہے، وہ آپ کے دوست اور رشتے دار ہیں اس میں، جی ایسے ہی ہے کہ جیسے معاملہ حاجی صاحب نے حل کرنا ہو اور کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کے چچے بھتیجے پھوپھیاں پھوپھے سب موجود ہیں، تو غلطی ہوئی، ایک ذرا آسانی کا معاملہ رکھنا، کچھ سخت بات نہ کرنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اب جب بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ کو دیکھا تو سب نے چیخنا شروع کر دیا، سعد آ گئے، سعد آ گئے، ہمارے قرابت دار آ گئے، ہمارے عزیز آ گئے۔ سعد بن معاذ نے سب کو دیکھا، کہا جو فیصلہ کروں گا منظور ہے؟ ابھی منظور ہے۔ پھر شرم کے مارے نیچے دیکھا اور کنکشیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کنکشیوں، اور کہا اس کمرے میں جو صاحب موجود ہیں ان کو بھی منظور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے بھی منظور ہے۔ آپ نے فرمایا اس قبیلے کے سارے مردوں کی مشکیں کسی جائیں اور ان سارے مردوں کی گردن ماری جائے، اور ان کے جتنے رشتے دار ان کی بیویاں بیٹیاں بچے ہیں ان کو مہاجرین کا غلام بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے جو فیصلہ کیا، سات آسمان اوپر عرش پر اللہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ ہاں جی، یہ فیصلہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ ساندے کا رہنے والا ساندے والوں کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی منشا کو اللہ کی منشا پر قربان کر دیا۔ یہ ہے اے اللہ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ یہ جملہ بولنے سے پہلے سوچ لو میرے عزیزوں، تم اور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جو سات دن معاذ میں کیا۔ اب رات ہوئی، حضرت جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتقال ہوا ہے کہ اللہ کا عرش کھل گیا ہے؟ فوراً گئے جا کے سات دن معاذ کو دیکھا، تو دیکھا گردن سے خون بہنا شروع ہو گیا، تو سر لے کے اپنی گود میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کرتا مبارک حضرت سعد بن معاذ کے خون سے بھر گیا۔ صحابہ نے چاہا کہ اٹھا لیں سر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو میری گود میں ہی رہنے دو۔ اس حالت میں حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو جلدی جلدی نہلاؤ دھلاؤ، آج زمین پر جتنے فرشتے اترے ہیں آج سے پہلے کبھی اتنے ملائکہ زمین پر نہیں اترے جو سعد کے جنازے کے لیے اترے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ سعد بن معاذ کے مشتاق ہے، اور اللہ نے اپنی جنت کو آج سعد بن معاذ کے لیے سجایا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں وہ قربانی جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کو اللہ نے 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھو نا، جن کی کھجوروں پر سارے عرب کی مہمانی ہوئی، امہات المومنین کی کہ گھر وہاں بنے، جو باہر سے آتا تھا وہ مدینے میں آ کے رہتا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ملے گا حوض کوثر سے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرنا ہے تمہیں تو مسلمانوں کی حالت بدلے گی، نہیں تو نہیں بدلے گی۔ کیا تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ باقی بیچاروں کو تو پتا کچھ نہیں، باقیوں کو تو پتا کچھ نہیں، وہ نہیں جانتے ہماری پریشانیوں کا حل کہاں ہے۔ وہ میری جماعت کے امیر نے ایک دن عجیب سی بات کی مجھ سے، کہنے لگے یہ جو خروج ہے نا، خروج یہ بڑی اللہ کی ایک عجیب سنت ہے، خروج۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا یہ دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، جب شوہر بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی کا دل پسی ہو جاتا ہے کہ جا رہے ہیں، ہے دنیا کے لیے ہی جائے، ہے جی، تو جو اللہ کے لیے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر نبی سے ہجرت کروائی۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات اگر پڑھیں تو ہر نبی سے اس کے آبائی ملک سے اللہ جل شانہ نے ان کی ہجرت کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء، حضرت ہارون علیہ السلام، جن جن کے واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے، ہر نبی نے اپنے آبائی ملک کو چھوڑا ہے، اپنی مٹی، اس طرح سے تو بڑا ہی مزہ ہوتا ہے، دنیا بھر سے گھوم کے آؤ یار میں گھر پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، یہ لاہور ہے، یہ کہاں سے بن گیا، یہ اسی طرح تو بن گیا، نہیں چھوڑی جاتی اپنی مٹی۔ اور میں کچھ ادھر بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ دیکھو اللہ جل جانو کتنا بڑا کام لے رہے ہیں، دل وہی لگا ہوا ہے 9:30 بجے فلائٹ ہے یار، گھر پہنچوں جلدی سے۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس پہ ہم نے خود بھی آنا ہے، پوری امت کو اس پر لے کر آنا ہے۔ جب تک خروج کی عادت نہیں پڑے گی، دائیانہ صلاحیتیں میرے آپ کے اندر نہیں آ سکتی، ہم دائی نہیں بن سکتے۔ ہاں، چاہے ہم کتنی باتیں کیوں نہ کریں، کیے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پٹھان جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر سے یہاں آ کے مجھ سے تم سے پشتوں میں بات کرے گا، میری تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیوں؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوا یار، کہاں سے آیا ہوا وہ بےچارا، یہاں ہم کتنی باتیں کرتے رہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں کر دیا یہ ہو گیا, زمین آسمان کے کلابے میں لائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو یہ ماشاءاللہ سے تبلیغی مجمع بیٹھا ہے سارا, تمہارے پاس حل ہے پوری امت کی تکلیفات اور پریشانیوں کے دور ہونے کا. یقین مانو پورے مجمع کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگوں کے کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی نوعیت بنائیں میں اور تم اپنے اللہ کے سامنے, اللہ کو پیار آ جائے. ایک اللہ کی ایک نگاہ کی ضرورت ہے, میری تمہاری پوری زندگی بن جائے گی. ایک نگاہ ہی تو پڑھنی ہے, نظر کرم جی ہم سب کا کام بن جائے گا, پوری امت کا کام بن جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تم سب کا, اللہ جل شانہ آپ سب کا بیٹھنا قبول کرے. آپ سب کو بہت جزائے خیر دے بھائی. یہ سوچ لو مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. سال کی جماعت ملے گی نہیں ملے گی؟ حاجی صاحب اس کو رگڑ تو نہیں دیں گے کہ میں آپ کے چکر میں سال کی جماعت لے رہا ہوں. تبلیغ میں نئی چیز. تو بھائی حاجی صاحب کو شکایت تو نہیں لگا دو گے کہ لیکن نعت کے چکر میں سال کی جماعت لے رہا تھا؟
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو, فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. میرے ساتھ مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دین کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
ایک بار میرے ساتھ
مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں؟ رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں؟ محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو, کہ اسلام بہت ہی غریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے.
میرے ساتھ
مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
اچھا یہ جو آخری شعر ہے یہ حکیم اختر صاحب کا، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ پکی تبلیغ ہے، یہ ذرا سنو غور سے۔